اور فرض روزے کا علم فرض ہے. تو عقائد تو فرضوں سے بھی آگے کی چیز ہے, کیونکہ عقائد پر تو تمام فرضوں کا دار مدار ہے. تو اگر عقائد کسی کی غلط ہو گئے تو ساری تلاوتیں آپ کی ویسے کی ویسے رہ جائیں گی, اور ساری جو ہے نمازیں آپ کی ویسے رہ جائیں گی. تو جب یہ نہ ہو رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ظاہر انسان نفلی اعمال میں جو بھی پسند ہو اس کو کر لے. لیکن جب ہو رہا ہو تو پھر اس کو نہ سننا, اس سے اعراض کرنا, یہ بہت بڑی جسارت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں, عموماً اس قسم کے نہ بیانات ہوتے ہیں نہ جو ہے نا اس کے اوپر بات ہوتی ہے. تو جب ہو رہا ہو تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے, ورنہ کم از کم مقابلے کی پوزیشن نہیں بنانی چاہیے. پھر اس کو نیچے جانا چاہیے یا اوپر جانا چاہیے, تاکہ کم از کم لوگوں کو نظر تو نہ آئے نا کہ ایک مقابلے کی پوزیشن بنا رہے ہیں کہ ادھر اتنا اہم درس ہو رہا ہے اور ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں. تو ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور کسی کے لیے بھی اچھا نہیں, مطلب اس طریقے سے کرنا. یہ کوئی مستحبات کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے. مستحبات کی تعلیم مستحب ہوتی ہے, یہ فرائض سے بھی آگے درجے کی بات ہے. ہاں جی, اگر کسی کا عقیدہ خراب ہوا تو کسی کا نفل قبول ہوتا ہے نہ فرض قبول ہوتا ہے. ہاں جی, میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بنیت الطالبین میں نقل فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے صحابہ کے خلاف کلم کلہ بات ہو رہی ہوگی. اس وقت عالم کے لیے چاہیے تو اپنا علم ظاہر کر لے, ورنہ اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا. اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھنا چاہیے نہ بیٹھنا چاہیے, نہ مناقشت کرنا چاہیے نہ مجالست کرنی چاہیے, یعنی مکمل بائیکاٹ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب دیکھ لیں, جو بتانے والا نہیں ہے اس کا فرض نفل قبول نہیں ہو رہا. ہاں جی, تو جو سننے والا نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بہت بڑی جسارت ہے. اللہ تعالیٰ میں جسارت سے محفوظ فرمایا. اصل میں دیکھیں نا, اس وقت ہمیں پتہ نہیں چل رہا, اس وقت ہماری آنکھیں بند ہیں, ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت پھر عمل نہیں کر سکیں گے, پھر کیا فائدہ؟ تو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ کوئی اس طرح کس سے کہانیاں نہیں سنائی جا رہی کہ کوئی سنے تو سنے, کوئی نہ سنے تو نہ سنے. مجھے تو محلے والے پہ بڑے حیرت ہو رہی ہے کہ محلے والے جو نہیں بیٹھ رہے اس پر حیرت ہو رہی ہے. ہاں جی, لیکن بہرحال اگر وہ جا رہے ہیں, چلو جی کوئی ضروری کام ہوگا, واللہ اعلم بالصواب. کتنا ضروری کام ہوگا تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا یوں سمجھ لے کہ جو یہاں پر مسجد میں موجود ہیں پھر وہ نہ سنیں, تو یہ میری بات نہیں ہے. میری بات نہیں, میں تو صرف بول رہا ہوں, بات کہاں سے کر رہا ہوں؟ ہاں جی, بات تو میں علماء کرام کی بات پہنچا رہا ہوں, محققین کی بات پہنچا رہا ہوں, قرآن و حدیث کی بات ہے, میری اپنی کوئی بات تو اس میں ہے نہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو اولیاء کرام کے بارے میں بات چل رہی تھی, اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا تھا کہ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت, جھوٹوں پر لعنت, مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے, ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے. مطلب یہ ہوا, لعنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اس کی ہے تو پھر تو الگ بات ہے, لیکن اگر وہ نہ ہو اور پھر اپنی طرف سے کوئی بات کر لے تو یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھا ہوا. ہاں جی, تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. لہذا کسی پر نام لے کر لعنت نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ بات ہے کہ جو کام کے لحاظ سے لعنتی کام ہے مثلا جھوٹ بولنا، اس کے لیے قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ایسے ہی ہم ایسے گناہوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان پر لعنت. جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے. آپ سے سب کو پوچھتے کہ یہ کون ہے. اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دے گا، پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہوتی ہے. جنت کی طرف سے کھڑکی کھول لیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑھ کر سو رہتا ہے. اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب باتوں میں یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے. اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف بھی کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردوں کو معلوم ہوتی، ہم لوگ نہیں دیکھتے. جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے، اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹا رہتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر بہت روتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ باقی چیزوں کی طرف اتنا زیادہ وہ نہیں روتے، اس پر قبر کو دیکھ کر بہت روتے ہیں. فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہ کسی کی ٹھیک ہو گئی تو سب باقی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر یہ کسی کی غلط ہو گئی تو پھر باقی سارے غلط ہو جائیں گے. کیونکہ اشارہ تو ہو جاتا ہے نا، جس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ خطرناک ہے. ہاں جی، اور کوئی وہاں پر بچ گیا تو اس کا مطلب اشارہ ہو گیا کہ وہاں بھی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پہلا وہ اشارہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو کچھ مطلب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو اس کے بارے میں بڑی فکر کرنی چاہیے. بعض گناہوں کو قبر کے عذاب کے ساتھ بہت تعلق ہے، مثلا پیشاب سے نہ بچنا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، اس میں جو ہے نا بہت جو ہے نا اس کو دخل ہے. اور بعض اعمال کو قبر کے عذاب سے بچنے کے میں بڑا دخل ہے، مثلا تبارک الذی کی سورت پڑھنا، یہ اس کا جو ہے نا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنا، مطلب رات کو، تو قبر کا عذاب مطلب ان سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو پیشاب سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک بات میں عرض کروں گا، اس موقع پہ ظاہر سامنے آ گئی، پیشاب کے قطروں سے بچنا دو طرح کا ہے. ایک وہ ہے کہ ایک انسان پیشاب ایسے طریقے سے کر لے جس سے اس کے چینٹے کپڑوں پہ آ جائیں. ہاں جی، تو ایک تو یہ بے احتیاطی ہے، مثلا کسی ایسے جگہ بیٹھ جائے جہاں جو کوئی سخت ظاہر زمین ہو، اب اس سے جو ہے نا مطلب اگر پریشر سے پیشاب ہوتا ہے تو اس سے چینٹے اڑ کے کپڑوں پہ پڑ سکتے. ایک تو یہ بے احتیاطی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دوسری بے احتیاطی آج کل جو زیادہ عام ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا، وہ یہ ہے کہ آج کل مسانے کمزور ہیں. پہلے وقتوں میں پنجاب میں لوگ دودھ پیتے تھے، چائے نہیں پیتے تھے، اور صبح سرد میں لوگ چائے زیادہ پیتے تھے. یہ چائے کے بیمار پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ہاں جی، تو اس وجہ سے ان کے جو ہے نا وہ مسانے کمزور ہوتے تھے، تو وہ اٹھوانی کرتے تھے. ہاں جی، ان کی عادت ہے، علماء کرام نے ان کو عادت ڈلوائی ہے، اللہ ان کو اجر دے. اٹھوانی کرتے تھے جس کی وجہ سے وضو اچھی طرح سوکھ جاتا، مطلب پیشاب کے قطرے آنے بند ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد وہ پانی سے استنجا کرتے. اس کے باقاعدہ قرآن پاک میں وہ آئی ہے، مطلب اس کی پاکی کی بالکل اس کے بارے میں آئے. وہ قبا مسجد کے جو قریب رہنے والے تھے، ان کی جو ہے نا وہ آئی تھی، یعنی فضیلت تعریف آئی تھی قرآن میں. تو پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پہلے پتھر سے یا دیلے سے استنجا کر خشک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں. تو اس وقت تو ایک نفلی چیز تھی، چونکہ مسانے مضبوط تھے، لہذا ایک نفلی چیز تھی کہ چلو اچھی طرح زیادہ صفائی ہو جائے گی، اور اللہ پاک اچھی طرح صفائی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے نا ان کے لیے یہ بات آ گئی. لیکن اب چونکہ چائے کا دور چل گیا ہے اب پنجاب بھی اس سے محفوظ نہیں ہے, یہاں پر بھی لوگ اچھی خاصی چائے پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اب ان کے مسانے بھی سبسرد والوں کی طرح ہو گئے ہیں. ہاں جی, لہذا اب ان کے بھی قطرے جو ہے نا وہ بند نہیں ہوتے کہ وہ پانی سے وہ کر لیتے ہیں استنجا. ہاں جی, اور پھر بعد میں اٹھنے سے کے بعد اگر وہ قطرے آ جاتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اب ان کو پٹھوانی کرنی چاہیے. ہاں جی, تاکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے آنا اچھی طرح بند ہو جائے, اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کر لیں. تو دو قسم کے بے احتیاطی ہیں, بے احتیاطی, اور تیسری قسم کی ایک اور بے احتیاطی بھی ہے جو کہ یہاں زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں گیلے چیز کی اور خشک چیز کے احکامات الگ ہیں. مثلا گیلا پیر, خشک پیر اگر آپ نے گندی جگہ پہ رکھ لیے جو خشک ہے تو اس سے پیر ناپاک نہیں ہوتا. مطلب خشک ہے بس, خشک جھاڑ مطلب اس سے گرد جھاڑ لو, لہٰذا وہ جانا مطلب یہ کہ وہ پاک رہے گا. اب اس پیر کے ساتھ آپ مسجد میں بھی چلے جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ پیر گیلا ہے اور زمین نہ پاکے, اس کے اوپر گیلا پیر رکھنے سے وہ پیر نہ پاک ہو گیا, کیونکہ وہ نجاست جو ہے جو زمین پہ پڑی ہوئی تھی وہ اس کو لگ گئی, اور وہ ہے گیلا پیر. اب وہ گیلا پیر آپ جہاں بھی لے جائیں گے اس جگہ کو ناپاک کرتا جائے گا, جس درجے میں وہ ناپاک ہوگی اس درجے میں اس کو ناپاک کرے گا. اگر نجاست خفیفہ ہے تو نجاست خفیفہ ڈالے گا, اگر نجاست غلیظ ہے تو نجاست غلیظ ڈالے گا. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیں یہ جو ہمارے لیٹرینیں ہیں یہ مٹی کے نہیں ہیں, یہ فرش ہے پکا. اگر اس پہ کوئی قطرہ پڑ گیا اور یہ فرش گیلا ہے تو کیا خیال ہے, یہ پاک ہو جائے گا؟ ناپاک ہو گیا. اب جب ناپاک ہو گیا اس کے بعد آپ نے جوتا اس میں استعمال کیا, مطلب جوتے کے ساتھ گئے, تو جوتے کا نیچے سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا نا. ہاں جی, اب اس جوتے کے ساتھ آپ جس زمین پہ بھی جا رہے ہیں تو اس زمین ناپاک ہو رہی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس زمین کے اوپر آپ گیلے پیر کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کا پیر ناپاک ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہاں جی, نتیجتاً اتنا خاص اچھا خاصا جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اب آج کل چونکہ ہمارے فرش ہیں, نظام سارا بدل گیا نا. اصل میں لوگ پرانے دور کی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں آج کل کے دور کی چیزیں نہیں ہیں, اور پھر کہتے ہیں کتاب میں تو ایسا لگے. بھائی کتاب فتویٰ جو ہوتا ہے یہ وقت پر منحصر ہوتا ہے, اس وقت کے حالات پر منحصر ہوتا ہے, یہ جو ہے نا اس کے اوپر نہیں ہوتا کہ گزشتہ حالات کے فتویٰ جو ہے نا آپ آج کل کے موجودہ حالات پر ڈال لیں. وہ پہلے وہ حالات تھے نہیں, جو موجودہ حالات ہیں یہ حالات تو نہیں تھے نا. تو اب یہ کہ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کرتا ہے, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بوٹ پہنے ہوتے ہیں, اچھا بوٹ کو اتار کے لیٹرین میں جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اور پھر اسی طرح ننگے پیر سے آ کے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے کہ پنجوں کے بلاتے ہیں, اس کی ایڑی لگتی اور پنجے لگتے, درمیان والی جگہ جو نہیں لگتی, بس یہ احتیاط کافی ہو گیا. ہاں جی, اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں جائیں, تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی, اب یہ اس قسم کے حالات میں کیا ہو رہا ہے, تو اس قسم حالات میں جو ہے نا پورے جو ہے نا پیر ناپاک ہو جائے گا, نتیجتاً آپ جہاں جہاں پر بھی پیر ڈالیں گے تو وہ ساری چیزیں ناپاک ہو دی جائیں گی. خدا نہ خواستہ آپ مسجد میں آ گئے یا اپنے جانماز پر کھڑے ہو گئے, وہ ناپاک ہو گیا, اس کے اوپر جو بھی نماز پڑھے گا اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے, ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. اس کے بارے میں مسائل باقاعدہ مفتیان کرام سے معلوم کرنا چاہیے. ہاں, اپنے طور پہ کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ مفتیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جدید طور کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے سامنے مسئلے پیش آتے رہتے ہیں, لہذا ان کو جو جدید طور کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے وہ ذرا بہتر طریقے سے بتا دیتے ہیں. باقی یہ کہ کتاب سے براہ راست پڑھ کے بعض دفعہ ہی صورتحال بنتا ہے کہ وہ پرانی بات ہوتی ہے اور اب آج کل لوگ جو ہے اس کو جدید پر منطبق کر لیتے ہیں. یار یہ تو برسبیل تذکرہ یہ بات آئی ہے, یہ فکر کے درس اس وقت نہیں ہو رہا ہے, تو عقائد کا درس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں کہ بعض کو اللہ پاک اس امتحان سے معاف بھی کر دیتے ہیں. اللہ جل شانہ جب پر بھی فضل فرمایا, اور فضل کے لیے بڑی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ جس پر بھی فرمایا. ہمارے گرانے کی ایک خاتون تھی, وہ غریب خاتون تھی لیکن اس کا دل بڑا کھلا تھا. ہاں جی, جو بھی ان کے گھر آتا تو ان کے گھر پہ ان کو پہننے کی کوئی چیز مل جاتی, مطلب حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, جو ہوتا تھا وہ سب کے سامنے ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا سخی بنایا تھا, ایک بات ان میں تھی. دوسری بات یہ کہ وہ شکر بہت کرتی تھی, حالانکہ اس کے سارے حالات بظاہر دوسرے لوگ کے نزدیک نہ شکریہ تھے. یعنی غریب تھی, میاں جو ہے نا یعنی جوانی میں اس کے فوت ہو گیا تھا, بچے اس کے تھے, سارے بچے مطلب جو ہے نا پلنے والے تھے, تو سارے حالات اس کے ایسے تھے کہ جس پر عام لوگ شکر نہیں کرتے. ہاں جی, لیکن وہ شکر بہت کرتی تھی, اور ان کی زبان سے یہ بات نکلتا تھا ہر وقت کہ وہ کہتی تھی, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا. تو ہمارے گھر کے خواتینوں کو کہتی, گھر جو خاندان کی خواتین, کہ تو کیا کہہ رہی ہے, گھر اللہ تعالیٰ سے تو راضی ہونا چاہیے, کہ تو کیا میں تجھ سے راضی, تم سے کون سا کمال تو نے کیا کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی, اللہ تعالیٰ سے تو راضی ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا خدا کی بندیو, وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, ایک ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے راضی ہونا چاہیے اور ایک وہ ہے, اب ہونا تو چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے آپ. ہاں جی, ہونا تو چاہیے لیکن وہ ہے, وہ کہہ رہے کہ میں ہوں, تو یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی نصیب فرمایا, بہرحال اس وظیفے بھی بہت کرتی تھی. تو مجھ سے بھی ایک دن کہا کہ مجھے وظیفے دو, میں نے کہا تجھے تو نہیں دوں گا. اس نے کہا مجھے کیوں آپ نہیں دیتے, سب کو دے رہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا تجھے اس لیے نہیں دیتے کہ تو نے بہت سارے وظیفے جمع کیے ہیں, اب اگر میں نے بھی تجھے دے تو مجموعہ وظائف بن جائے گی, اتنے وظیفے تو کیسے کر سکے, یا تو پھر یہ کہ مجھے اختیار دے دو کہ میں تمہارے باقی تمام وظائف کو ہاں اس میں تبدیلی کر سکوں, تو چلو میں آپ کے مطابق وہ اس کو بنا دوں گا جس طریقے سے ہونا چاہیے, اگر آپ اس کو بھی باقی رکھنے تو پھر میں وظیفے نہیں دوں گا. اچھا, مجھ سے اس پر ناراض تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خاندان کی عورت سے بیعت ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے وہ تو پردے میں تھی, تو درمیان میں یہ بھی بیعت ہو گئی. ہاں جی, اب ظاہر مجھے تو پتہ نہیں چلا, تو انہیں اندر سے آواز دے دی کہ میں بھی بیعت ہو گئی, اب تو مجھے وظیفہ دے گی نا, دیں گے نا. تو میں نے کہا اب تو میری بات مانے گی نا, اب جب آپ بیعت ہو گئی ہے تو اب تو پھر میری بات مانیں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں مانتی ہوں. تو میں نے کہا پھر سارا لکھ دو کہ آپ کون کون سے وظیفے کرتی ہیں. تو اس نے پھر مجھے بتایا, تو میں نے اس کے اندر پھر جو مناسب تبدیلی بھی کر لی, پھر عمر بھر کرتی رہی ماشاء اللہ, فوت ہو گئی. اب یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک بعض لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیتا ہے. تو ایسا ہوا کہ جب وہ فوت ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد اس کی بہن نے خواب دیکھا, تو خواب میں اس کے ساتھ وہ ملتی ہے. تو اس نے وہ اس کی بہن نے اسے کہا کہ بہن, سنا ہے کہ قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے پوچھنے کے لیے, کیا یہ ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, مجھے بھی بٹھایا گیا تھا, لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا چلو تجھ سے نہیں پوچھتے, چلے گئے, مطلب کہ چلو تجھ سے نہیں پوچھتے, وہ چلے گئے اس طرح. تو یہ وہ والی بات ہے کہ بعض کو اس امتحان سے بچا دیا جاتا ہے. بس ٹھیک ہے, اس کے بعض اعمال ایسے تھے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو بھی اللہ پاک نصیب فرمائے, تو اس کو اس قسم کے اعمال, اور یہ مردہ جب خواب میں بولتا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہتا ہے, کیونکہ صحیح سچ کی جگہ پر ہے, وہ جھوٹ بول نہیں سکتا, وہ ٹھیک ہی بولتا ہے. تو اس کا جو ہے مطلب یہ کہ وہ جو بات کی وہ بالکل صحیح بات کی. مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ دکھلایا جاتا ہے, جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخ کو دوزخ دکھلا کر حسرت بڑھاتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. جنت تو بہت ہی خوش قسمتی کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, لیکن دوزخ سے بچنا بتاتے خود بہت بڑی چیز ہے. دوزخ سے بچنا ہے جو ہے نا, یہ بتاتے خود بڑی چیز ہے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا کہ جو عذاب جہنم سے بچ گیا تو اس کو عظیم کامیابی مل گئی, اس کو عظیم کامیابی مل گئی. تو یہ واقعی بہت عظیم کامیابی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت کے حوض تو بزرگوں کو ہوتی ہے, وہ تو بڑے لوگ کو ہو سکتی ہے، میں تو اپنے آپ کو اس کا قابل نہیں پاتا، کبھی وسوسے بھی اس کا نہیں گزرتا، البتہ چونکہ جہنم کا تاب نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو بس اتنی جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اللہ جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ دے دے لیکن جہنم سے بچا لے. اب دیکھ لیں توازو دیکھ لیں، اللہ پاک نے ان کو کتنا نوازا تھا، ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی تھی، اتنا دن کا کام مسلسل کرتے رہے، لیکن اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا. اور واقعی اللہ کے فضل سے انسان بچ سکتا ہے، عمل سے تو نہیں بچتا، عمل تو انسان کو کرنا چاہیے. ویسے مردے کے لیے دعا کرنے سے کچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کا قانون یہ ہے، اس کو اسال ثواب کہتے ہیں، اس کا قانون یہ ہے کہ نفلی اعمال میں سے انسان جو بھی عمل کرے، چونکہ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، اضافی چیز کو، ہاں جی، تو نفلی اعمال چونکہ انسان کے زائد چیز ہے تو وہ جب نفلی اعمال کر کے کچھ ثواب کماتا ہے، اس ثواب کو کسی کو بھی بخش سکتا ہے، زندہ کو بھی بخش سکتا ہے، مردے کو بھی بخش سکتا ہے. مجھ سے کسی نے کہا کیا زندہ کو بخش سکتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں، کیا عمرہ کسی کے لیے نہیں کرتے لوگ، نفلی حج نفلی طور پہ نہیں کرتے، تو وہ کیا ہے، ہاں جی، تو زندہ کو بھی بخش سکتے ہیں، مردے کو بھی بخش سکتے ہیں. اس وجہ سے اور پھر اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جتنوں کو بخشا ان میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ سب کو برابر اتنی ملتا ہے. مثلا اگر کسی نے ایک نماز کا ثواب بخش دیا دس کو، تو دسوں کو ایک ایک نماز کا ثواب ملے گا. آئی تو یہ دو روایتیں ہیں. حضرت تانی رحمت سے فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں کو جمع کر کے اس طرح کر لیں کہ کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ وہ سب کو بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے، اور کچھ مخصوص کر کے جو نا مطلب جن کے زیادہ دل قریب ہو، جن کے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو ان کو دے دے، تاکہ جس جو روایت بھی صحیح ہو تو انسان پھر بعد میں افسوس نہ کرے. کیونکہ اگر پہلے والی روایت صحیح ہے یعنی سب کو تقسیم ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے جس کو انسان دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو کم ہو جائے گا نا، اس کے لیے تو کم ہو جائے گا. اور یہ بات ہے کہ اگر دوسری روایت صحیح ہے تو کیوں لوگوں کو محروم کیا جائے، ہاں لوگوں کو جو ہے نا مطلب یہ کہ پہنچانا چاہیے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہم پہنچا سکتے ہیں. بعض لوگ اس معاملے میں ذرا کنفیوژن کے شکار ہیں، وہ جو ہے نا وہ اس حال ثواب کو نہیں مانتے، تو یہ بس کم قسمتی ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کر سکیں. کب اگر اللہ پاک کسی کا راستہ بند کر لے تو اس کے بارے میں انسان کیا کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں وہ سب ضرور ہونے والی ہیں. امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے. کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا. اس کے مار ڈالنے کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے، اس کو مار ڈالیں گے. یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پیل چڑھ جائیں گے اور بڑا اودم مچائیں گے. پھر خدا کی کار سے وہ ہلاک ہو جائیں گے. ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمی اس سے بات کرے گا. مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافر اسے بھر جائیں گی، اور اس کے سوا اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. قیامت کی نشانیاں یہ باقاعدہ مستقل ابواب ہیں احادیث شریفہ میں، اس کی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. مشکات شریف میں آپ دیکھیں نا تو ملے کافی اس کا جو ہے نا وہ بڑا باب باندھا ہوا ہے جو قیامت کے نشانیوں سے متعلق ہے. تو اس میں جو بتایا گیا اس طریقے سے ہوں گی. اس میں جو ہے نا یہ والی بات نہیں ہو سکتی کہ ایسا نہیں ہوگا اور قیامت ہو جائیں، نہیں، یہ ساری باتیں ہوں گی. امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس تشریف لائیں گے. امام مہدی علیہ السلام تو پیدا ہوں گے اور وقت پر اس کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے موجود ہے آسمان پر زندہ، وہ وہاں سے نیچے تشریف لائیں گے. ہاں جی، تو پھر ان کی آپس میں ظاہر مطلب یعنی وہ یعنی یہ مل جائیں گے، اور پھر دونوں مشترکہ طور پر جو ہے نا وہ دجال کے خلاف کارروائی کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور دجال کو ماریں گے مقام لد پر. مقام لد عربی میں ہے اور انگریزی میں اس کا نام جو ہے نا آج کل لیڈیا ہے. لیڈیا تو لیڈیا جو ہے اسرائیل کا ایک ایئرپورٹ ہے. ہاں جی تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ جہاز میں بھاگنا چاہے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا پیچھا کریں گے اور اس کو مار دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب تشریف لائیں گے دمشق مینار سے وہ نیچے تشریف لائیں گے تو اس وقت جماعت قائم ہو رہی ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے تشریف لائیں گے سب پہچان لیں گے ان کو, تو ان سے کہا جائے کہ آپ نماز پڑھائیں, کیونکہ پیغمبر جو اترے ہیں اگرچہ اس وقت بحثیت پیغمبر نہیں آئیں گے, بحثیت امت ہی آئیں گے, لیکن پیغمبر گزرے تو ہیں لہذا اس کا وہ مقام تو ہے, لیکن وہ پروٹوکول کا خیال رکھیں گے اور فرمایا کہ نہیں اب آپ لوگ ہی امامت کریں گے, یعنی اس امت کو جو ہے نا وہ فوقیت دیں گے کہ مطلب اب آپ لوگ کی باری ہے, یعنی ہم تو اپنا دور گزار چکے ہیں, اب جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ ہی لوگ وہ کریں گے. تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یعنی مقتدی کے طور پر جو ہے نا وہ نماز پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے خود, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلائیں گے. البتہ ایک بات ہے کہ جہاد ختم ہو جائے گا اس کے بعد, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں, کیونکہ اس کے بعد جب ان کی حکومت ہو جائے گی, حکومت پر عیسیٰ علیہ السلام کریں گے نا, تو اس وقت اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یہ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی ہے لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا شریعت ہوگا, یعنی اس کو یہ نہ کہا جائے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت نافذ کر دی, کیونکہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی حکمرانی کریں گے. البتہ یہ چونکہ پیشنگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس طریقے سے وہ کریں گے. تو یہ سارے مطلب اسی ترتیب سے کام ہوں گے. یہ کان دجال جو ہے اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف استغارہ ہے, تو یہ دجالیت جو ہے جیسے مثال کے طور پر امریکہ کا گورنمنٹ ہے پھر دجال ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. اس کے باقاعدہ نشانیاں دی گئی ہیں, نشانیاں دی گئی ہے ایک انسان ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اس انسان کو مافوق الفطرت طاقتیں دی گئی ہوں گی, مثلا اس کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ باقاعدہ یہ بارش برسا سکے گا, مارے گا پھر زندہ کرے گا. ہاں جی اور اس کے ساتھ دوزخ بھی ہوگا اور جنت بھی ہوگا, تو جس سے خوش ہوگا تو اس کو جنت میں ڈالیں گے اور جس سے ناراض ہوگا تو اس کو دوزخ میں ڈالیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ ہے فی الحقیقت جہنم ہوگی, اور جو اس کے جہنم ہوگی وہ فی الحقیقت جنت ہوگی. لہذا اس کی مار جائے گی, اس میں ڈالنے کی دیر ہوگی کہ وہ ان کو پتہ چل جائے کہ اصل چیز کیا ہے. تو اس کا جو ہے نا اصل میں اس کے پاس کچھ خصوصی ٹولز ہوں گے. ایک تو عورتیں ہوں گی, ایک میوزک ہوگا, اور یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی بےتحاشا. تو جو لوگ ان چیزوں میں کمزور ہیں, یعنی ان چیزوں سے بچنے میں کمزور ہیں, وہ اس کے لیے تیرنا اترنا والا بن جائیں گے. جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں جانتے ہیں لوگ کہ بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, لیکن جب ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہاں پر تو ساری چیزیں وہ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی خواہش ہوگی اور اس کے مقابلے میں وہ قابو نہیں پائیں گے اپنے اوپر اپنے نفس کے اوپر, تو دجال کے لیے بالکل ترنا والے بنیں گے. عورتیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی, میوزک بھی ان کے ساتھ ہوگا. اس لیے جو میوزک ہے نا یہ آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے, میوزک آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے, کیونکہ اس فتنے نے مساجد تک کو گھیر لیا, مساجد بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. مثلا میوزک یہ موبائل جو ہے ایک ضرورت ہے, لیکن اس پہ میوزیکل ٹون لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. بس ٹھیک ہے موبائل ضرورت ہے لیکن میوزیکل ٹون آخر اس میں بیپ بھی ہوتا ہے, سنگل بیپ ہوتا ہے. تو آج اگر اس کو سنگل بیپ پہ لگا رہے ہیں مسجد میں تو بس اشارہ ہو گیا آپ کو کہ کوئی چیز آ رہی ہے, اس کے بعد آپ چاہے لیں چاہے نہ لیں. لیکن یہ بات ہے کہ جو بعض دفعہ جو میوزیکل ٹون تو چھوڑے, اب تو باقاعدہ گانے اس پہ لگے ہوں. ہاں جی اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے جیب میں گانا بج رہا ہے اور مسجد میں ہے, وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ہم ایک مسجد میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک متشرع آدمی تھے, اس کی جیب میں موبائل پہ جو ہے نا وہ آ گیا, تو اس پہ پشتو گانا بج رہا تھا. اس کو طریقہ بھی نہیں آتا بند کرنے کا, لہٰذا جتنی دیر وہ نماز پڑھ رہا تھا غالباً سنتے پڑھ رہا تھا, تو اتنی دیر وہ گانا بجتا رہا. آخر میں جب نماز اس نے ختم کی تو اتنے شرمندہ ہو گئے کہ فرض پڑے بغیر ہی مسجد سے باہر بھاگ گئے, فرض بھی نہیں پڑی, وہ چلے گئے وہاں سے. اس طرح بعض لوگ طواف کے اندر طواف کر رہے ہوتے ہیں, ان کے موبائل پہ گانا بج رہا ہوتا ہے. ہاں جی, اور اللہ بچائے اس حد تک شقاوت آ گئی ہے کہ اگر ان کو روکا جاتا ہے, منع کیا تو ان کے ساتھ لڑ پڑ دیں. یہاں مسجد میں اگر کوئی کرتا ہے تو ان کو ذرا سمجھائے تو صحیح, کیوں کیا کہتے ہیں, ہاں لڑ پڑیں گے آپ کے ساتھ. تو یہ شامت اعمال ہے, اللہ پاک بچائے. اب اگر ایسے لوگ کے سامنے دجال آ جائے جن کو میوزک کے ساتھ اتنا شوق ہے, تو دجال کے پاس نہیں جائیں گے. ہاں جی, ظاہر مطلب ان کا جو پسندیدہ ٹون ادھر لگا ہوگا, پسندیدہ گانا ادھر لگا ہوگا, تو بس دجال کی طرف تو بالکل میگنیٹ کی طرح کھینچیں گے. اس وجہ سے آج کل ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں مضبوط بنانا چاہیے, عورتوں کے مقابلے میں مضبوط بنانا چاہیے, اور میوزک کے برابر مقابلے میں مضبوط بنانا چاہیے, اور ساتھ ہی کھانے پینے کی جو بےتحاش شوق ہے, لوگ مختلف طریقوں سے جو لوگوں سے کہتے جی آپ ٹریٹ دے دیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, ان میں سب یہی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں مطلب یہ کہ وہ زیادہ کھانا یا اچھا کھانا, بلکہ بعض وقت ایسے شوگر کے بیمار ہوتے ہیں, ان کو میٹھا بند ہوتا ہے, لیکن بس وہ جیسے ہی ان کی دعوت وہ دیکھ دعوت میں دیکھ لیں میٹھا, بس سارے بندھن ٹوٹ گئے. اب اس کے بعد کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جی, وہ بعد میں جو کچھ بھی ہوگا ان کے ساتھ ہوگا. ایک دفعہ ایک میٹنگ تھی ہماری, تو ہمارے جو ہیڈ ایل ہوئے تھے تو اس کو شوگر تھا, تو اس نے میٹھا بسکٹ جو ہے نا اس کو اٹھایا اور مجھے کہتے شاہ صاحب دم کر لو مجھے شوگر ہے. ہاں جی, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کل مجھ سے زہر دم کروا دینا. ہاں جی, تو اس نے کہا کیوں, میں نے کہا مجھ سے زہر ہی تو دم کروا رہے, اب کے لیے زہر نہیں ہے. کہتے کیا کریں, میں نے کہا یہ کرو کہ اس کو نگاؤ. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, خودکشی کیا چیز ہے. اگر خودکشی کو آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیا ہوگا, یا دیدہ دانستہ سمجھ بوجھ کے ساتھ انسان کوئی ایسی چیز استعمال کر لے جس سے انسان مر جائے, اس کو خودکشی کہتے ہیں نا. اچھا, اب خودکشی جو ہوتی ہے وہ چند منٹوں میں ہوتی ہے, گولی سے اگر ہو یا دوائی سے اگر ہو یا کسی اور چیز سے ہو, تو چند منٹوں کے اندر انسان مر جاتا ہے نا. تو چند منٹوں کے ساتھ اگر کسی چیز سے انسان مرتا ہے تو وہ تو ہوگی خودکشی, اور اگر پانچ سال میں ایک چیز سے مرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے. ڈائریکشن تو وہی ہے نا, میگنیچیوڈ وہ نہیں ہے, ڈائریکشن تو خودکشی والا ہے نا. ہاں جی, چلو جی آپ پانچ منٹ میں نہیں مرتے, پانچ سال میں مر گئے, لیکن راستہ تو وہی ہے نا. تو یہ جو ہے نا بدفریزی, یہ بھی اسی قبیل میں ہے, اپنے آپ کو بدفریزی سے بچانا چاہیے. یہ تو خیر برسبیل تذکر آ گیا, تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ دجال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دجال بہت ظالم ہے, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, اللہ پاک نے حفاظت کا بندوبست کیا ہوگا, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن لوگ اپنے نفس کے خواہشات سے مجبور ہو کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. کیا اس وقت امریکہ کا مجھے پتہ نہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو گرین کارڈ کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں یا نہیں. آج اگر امریکہ کہہ دے میں آپ کو گرین کارڈ دیتا ہوں, بس ساری مخالفت دری کی دری رہ جائے گی. وہ ہمارے ایک دفتر کے ساتھی تھے, اس کو لاٹری ہوتی ہے, لاٹری میں گرین کارڈ مل گیا تھا, تو بڑے خوش تھے. اس وقت تقریباً مہینہ اس میں گزر گیا, ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, میں تو کوئی کا مینڈو کو ایک جگہ پہ, تو بہرحال یہ ہوا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, اس کا بڑا غلغلہ تھا کہ اس کو گرین کارڈ مل گیا ہے. ایک دن میں نے ویسے جیسے انسان مرمت میں پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے کیا کر رہے ہو, تو میں نے اسے پوچھا بھائی کیا حال ہے کیا کر رہے ہو, کہتا آپ کو پتہ نہیں. اس نے ایسے جیسے اندرونی خوشی کے ساتھ, اور جیسے انسان اتراتا ہو نا کسی چیز پر, تو اس نے کہتے آپ کو پتہ نہیں کیا ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتہ نہیں بھائی کیا ہوا ہے, کہتے مجھے امریکہ کا گرین کارڈ ملا ہے. میں نے دل میں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیا, میں نے کہا اس کے سامنے پڑھوں گا تو یہ لڑ پڑے گا. ہم نے تو اس کے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ بیچارہ موت میں مارا گیا. ہاں جی, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, اب اس کے سامنے میں کہتا تو کب وہ مانتا, لڑ پڑتا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں, اللہ پاک ہماری حفاظت فرما رہے. یہ دیکھیں نا, کتے کو جیسے ہڈی پھینکی جاتی ہے نا, اور کتا اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے, بس یہی حالت ہے لوگوں کی, اس سے زیادہ کوئی حالت نہیں ہے. کیا گرین کارڈ میں تخت پر بٹھاتے ہیں ادھر؟ ہاں جی, وہاں جا کر کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ بالکل. تو وہاں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے, یہ ان چیزوں کی جو محبت ہے یہ انسان کو مار ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے. بہرحال قیامت کی نشانی ایسی ہوں گی, جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہو جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے. یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کے شکل کی ہے, باقاعدہ جو ہے نا وہ سینگ کے شکل میں ہوگی. اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہاں جی, اس کی جو آواز ہے ابتدا میں تھوڑی سی آواز کی آئی ہوگی, لوگ کہیں گے کیا کیا ہے, پھر وہ آواز آہستہ 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 بڑھے گی اور دنیا میں ساری جگہ ایک جیسے آئے گی, کیونکہ یہاں تو نہیں بج رہی ہوگی نا, وہ تو جہاں سے بھی ہے کائنات میں, ساری کائنات میں اس کو توڑنا ہے, تو ظاہر جہاں پر بھی ہوگا تو وہاں پر ہوگا. تو اب آواز پہلے تھوڑی تھوڑی آئے گی تو لوگ حیرت کا شکار ہو جائیں کہ بھائی کیا ہے, پھر یہ آواز جو ہے نا مطلب یہ بڑھتی رہی, پھر حتیٰ کہ بڑھے گی بڑھے گی, پھر لوگ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں گے کہ یہ تو بہت سخت آواز ہے, لیکن پھر انگلیاں بھی کام نہیں کرے گی. ہاں جی, حتیٰ کہ کانوں کے پردے جو ہے نا مطلب پڑ جائیں گے. پھر اس کے بعد تو پردے کو کیا ہے, وہ تو پھر پہاڑوں کو تمام چیزوں کو جو ہے نا کاٹ کے رکھ دے گا, تو ساری جو ہے نا کائنات ختم ہو جائے گی, وہ ٹوٹ پوٹ جائے گی, تمام مخلوقات مر جائے گی, اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی, مگر اللہ پاک کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے, ایک مدت اسی کیفیت پر رہے گی. بہت ہی دہشت کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ والی بات فرما دی. پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تمام عالم پھر سے پیدا کیا جائے گا, اور دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا, اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا, مردے زندہ ہو جائے گا, قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے, اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرائیں گے. تو کچھ لوگ اس پہ حیرت کریں گے کہ کیسے دیکھے پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, لوگ ذہن میں آتے ہیں نا کہ بھائی دوبارہ کیسے. تو سائنسدانوں سے پوچھو, آج کل کے دہری سائنسدان ہیں نا دہریا, ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی, اگر خود بخود بن سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بنا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی نا, خود بخود بننا تو زیادہ عجیب ہے نا, اس کے مقابلے میں کس کو اللہ تعالیٰ بنائے. ہاں جی, تو وہ یہ بات تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا. ہاں جی, تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ, تو خود بخود بن جائے گی. اللہ پاک ہماری بات فرما رہے. یہ نیوٹن سائنسدان تھا لیکن عیسائی تھا, لہٰذا مذہبی تھا, مذہب مانتا تھا. تو اس کے ایک دہریا دوست تھا آیا, تو اس نے دیکھا کہ نیوٹن کے پاس ایک لکڑی کا بنا ہوا نظام شمسی ہے, اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے اس نے بنایا تھا. تو نیوٹن سے اس کے دوست نے پوچھا کہ یہ کس کارپینٹر نے بنایا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں خود بخود بنایا. تو دوسرے بندے بھائی میں تمہیں وہ کارپینٹر کا پوچھ رہا ہوں, کارپینٹر کون سے کارپینٹر نے بنایا, کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا بھائی خود بخود بنایا, میرے واسطہ سمجھ نہیں آ رہی آپ. کہتے نہیں نہیں بتاؤ بھائی, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ مذاق نہ کریں میرے ساتھ, میں تمہارے ساتھ مذاق کیوں کروں گا, میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود بخود بنا ہے. تو اس دفعہ جب اس نے سختی سے کہا کہ یار آپ مذاق کیوں نہیں چھوڑتے, تو اس نے کہا کہ دیکھو تم جب اصلی نظام شمسی کو مانتے ہو کہ خود بخود بنا ہے, تو اس کا نقل خود بخود کیوں نہیں بن سکتا, یہ تو اس کا ایک نقل ہے نا, لکڑی کا بنا ہوا ہے ایک نقل ہے, تو یہ بھی خود بخود بن سکتا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس عقل رسان نصیب فرما دے, جو صحیح عقل ہو جس سے انسان صحیح بات کو جان لے. تو یہ والی بات ہے کہ بعض لوگ ان معاملوں میں شک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں شک سے بچا دے اور ایمان کی دولت سے نوازے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی اللہ علیہ محمد. وصلى الله وسلم